بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم کتاب دشت جنوں کا پارٹ 9 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کی مصنفہ آمنہ ریاض ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. صفحہ نمبر 82. وسامہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس کا دل پیالے کی حرکت کے ساتھ ساتھ لرز رہا تھا. اچانک وسامہ کو پتہ نہیں کیا ہوا, اس نے ہاتھ بڑھایا اور پیالہ اٹھا لیا. نیچے سے ایک موٹا چوہا قید سے آزاد ہوا اور چھلانگ لگا کر وسامہ کے سینے پر سوار ہو گیا. وسامہ بوکھلا کر اپنی جگہ سے اٹھنے لگا, لیکن اس کوشش میں اس کی کرسی پیچھے الٹ گئی. وہ سر کے بل کرسی سمیت پیچھے گرا. چوہا تیزی سے پھدکتا ہوا کہیں غائب ہو گیا. یہ سب کچھ لمحوں میں ہوا تھا. وہ دم بخود سا زمین پر گرا ہوا تھا. کبیر وہیں کسی کام میں مصروف تھا. شور کی آواز سن کر وہ دوڑا چلا آیا, لیکن جو ہی وہ کمرے میں پہنچا تو دنگ رہ گیا. زمین پر کرسی سمیت گرا ہوا وسامہ زور زور سے ہنس رہا تھا. ہنس ہنس کر اس کی آنکھوں میں پانی بھر چکا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی ہنسی قابو میں ہی نہیں آ رہی. اور یوں اتنے دنوں سے فلک بوس پر چھائی ہوئی خوف کی فضا چھٹ گئی تھی. بروکلین پارک اسی طرح پر رونق اور آباد تھا جس طرح ہمیشہ ہوا کرتا تھا. جاگنگ ٹریک پر دوڑتی ہوئی منصرا نظر آ رہی تھی. آج اس نے سبز رنگ کا ٹریک سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کی اونچی پونی ٹیل دور سے ہی آگے پیچھے ہلتی نظر آ رہی تھی. اس نے آج ٹریک کے دو چکر لگائے تھے. تیسرا چکر پورا کر کے وہ گھاس کے قطعے پر اتر آئی اور چلتی ہوئی آ کر بینچ پر بیٹھ گئی. جاگنگ کرنے کی وجہ سے اس کی سانس پھول رہی تھی اور خوشگوار موسم کے باوجود اس کا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا. بینچ پر بیٹھ کر اس نے اپنے کانوں سے ہیڈ فون اتارے. موبائل فون پر لگا ہوا ٹریک بند کیا اور اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ کر بینچ کی پشت پر سرک کر سستانے لگی. سفیدے کے درختوں کے سائے میں خاموشی سے اس طرح بیٹھنا اسے اچھا لگ رہا تھا. کچھ دیر اسی طرح گزری, پھر اس نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا. جہاں وہ بیٹھی تھی وہاں سے پورا پارک دکھائی دیتا تھا. منفرا نے تمام ٹریکس پر متلاشی نظر دوڑائی. پارک کی مین اینٹرنس اور پچھلی طرف کا چھوٹا گیٹ بھی دیکھا, لیکن معاویہ اسے کہیں دکھائی نہیں دیا. آج دسواں دن تھا, معاویہ سے نظر نہیں آیا تھا اور یہ حیران کن بات تھی. مارکیٹ اور سب وے پر نظر آ جانے کے اتفاق ہو سکتا تھا, لیکن پارک ایک ایسی جگہ تھی جہاں منفرا کی طرح وہ بھی روزانہ آنے والوں میں شمار ہوتا تھا. اکثر ہی آمنا سامنا ہو جاتا. ایسے میں اس کا نظر نہ آنا یقیناً حیرانی کی بات تھی, یا کم سے کم منفرا کو ایسا ہی لگ رہا تھا. بہرحال معاویہ کا پارک نہ آنا منفرا کو عجیب سی فکر مندی میں مبتلا کر رہا تھا. ان گزرے 10 دنوں میں بھی اس نے معاویہ کی کمی کو محسوس کیا تھا اور 12 اس کے بارے میں سوچا تھا, مگر اس بار وہی تمام باتیں سوچتے ہوئے وہ جھنجھلا گئی اور اس نے دل ہی دل میں خود کو ٹوکا. میں فیبی سے کہتی ہوں, مبین سے معاویہ کے بارے میں پوچھے, لیکن نہیں, فیبی میرا مذاق اڑائے گی. لیکن وہ اتنے دن سے پارک نہیں آیا, مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مشکل کا شکار ہو. او واٹ دا ہیل, اسے تو میرا نام بھی معلوم نہیں ہوگا اور میں اس کے بارے میں فکر مند ہو رہی ہوں. یہ بے وقوفی کی انتہا ہے. سوچتے ہوئے اس نے اپنے سر پر چپکے سے چپت بھی لگائی اور پھر سر جھٹکتی ہوئی اٹھی اور جاگنگ کرتی ہوئی پارک کے بیرونی راستے کی طرف چلی گئی. چند دن مزید سرک گئے. معاویہ نے پارک کا رخ نہیں کیا. منفرا نے حت المقدور کوشش کی کہ وہ معاویہ کے بارے میں نہ سوچے, اور اپنی کوشش میں کامیاب بھی رہی. جب اسے یقین ہو گیا معاویہ اس کے ذہن سے نکل چکا ہے, تو وہ اسے نظر آ گیا, وہیں پارک کے جاگنگ ٹریک پہ. منفرا کے دل نے بے ساختہ ایک بیٹ مس کی. پتہ نہیں کیوں, لیکن معاویہ کو دیکھتے ہی وہ مسرور ہو گئی تھی. اسے یہ دیکھ کر بھی تسلی ہوئی تھی کہ وہ ٹھیک ہے اور اتنے دن کی غیر حاضری کسی حادثے کا نتیجہ نہیں. وہ دونوں ایک ہی جاگنگ ٹریک پر جاگنگ کرتے ہوئے مخالف سمتوں سے ایک دوسرے کی طرف آ رہے تھے. عنقریب ان دونوں کا سامنا ہونا تھا. اس خیال نے منفرا کے جسم میں سنسنی سے دوڑا دی. خیر سگالی جذبات کے تحت وہ کچھ اور خوبصورتی سے مسکرانے لگی. اس کی پونی ٹیل زور زور سے ہل رہی تھی اور پونی کا سرا اس کی گردن سے بار بار ٹکرا رہا تھا. اس نے دل ہی دل میں وہ جملہ بھی تیار کر لیا جو آمنے سامنے پہنچنے پر اسے معاویہ کے سامنے ادا کرنا تھا اور جس کے ذریعے اس کی خیریت معلوم کرنی تھی. لیکن جو ہی وہ اس کے قریب پہنچی, معاویہ لا تعلقی سے ایک بھی نظر اس پر ڈالے بغیر آگے بڑھ گیا. منفرا کی مسکراہٹ پہلے حیرانی میں ڈھلی اور پھر جھینک کر بالکل ہی غائب ہو گئی. کافی عرصے سے وہ دونوں اس پارک میں آ رہے تھے. اکثر ہی ایک ہی جاگنگ ٹریک پر جاگنگ کرتے ہوئے آمنا سامنا ہو جاتا تھا. ایسے میں جان پہچان نہ سہی, آنکھوں میں شانہ سائی تو نظر آ ہی جاتی تھی، لیکن ماضر نے تو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر منفرا کو اتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی جتنی شرمندگی اسے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ صبح فضل منزل کے مرکزی کچن میں رونق لگی ہوئی تھی۔ سب کے پورشن میں الگ الگ کچن تھے، لیکن وہ کچن صرف چائے پانی جیسے کاموں کے لیے استعمال ہوتے تھے، باقی سارے ناشتے کھانے جیسے بڑے کام اسی کچن میں انجام دے لیے جاتے تھے۔ جس وقت خوش نصیب نیند کے بوجھل پن سے آنکھیں ملتی ہوئی اندر داخل ہوئی، گھر کی آدھی عوام ناشتے سے فارغ ہو چکی تھی، جبکہ اس وقت کوئی تازہ خبر زیر بحث تھی، اور جب عورتیں بحث کرنا شروع کرتی ہیں تو کان پڑی آواز سنائی دینا مشکل ہوتی ہے۔ خوش نصیب نے کسی کو بھی ڈسٹرب کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ کیف اور عرفات ماموں میز پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، وہ سیدھے انہیں کے پاس آ گئی۔ السلام علیکم ماموں۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ مجھے بھی سلام کرو، بڑا ہوں تم سے۔ کیف کوئی موقع ہاتھ سے جانے کیسے دے سکتا تھا اسے چڑھانے کا۔ السلام علیکم، ماتے تک ہاتھ لے جا کر اس نے چڑھ کر سلام کیا۔ اس تابے داری پر جہاں عرفات حیران ہوئے، وہیں کیف ہنس دیا۔ خیریت تو ہے؟ تم اور کیف کی بات اتنے آرام سے مان لو، کہیں سورج مغرب سے تو نہیں نکل آیا آج؟ مغرب سے کیوں نکلے گا، مشرق سے ہی نکلا ہے۔ اور یہ آپ نے کیسی بات کہہ دی، میں تو ہمیشہ کیف کی ہر بات مان لیتی ہوں، یہ ہے اتنا اچھا، ہمیشہ صحیح بات کرتا ہے۔ وہ وارث صدقے جانے والے نظروں سے کیف کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اب کیف سے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا تھا، اس نے ایک زوردار قہقہ لگایا تھا۔ عرفات بھی اس کے ساتھ ہنسے تھے۔ خوش نصیب پہلے تو مسکراتی رہی، پھر ان دونوں کی ہنسی کا مطلب سمجھ کر جھیمپ سی گئی، اور اپنی کیفیت چھپانے کے لیے روکھا ٹوسٹ اٹھا کر کھانے لگی۔ اب اصل بات بتا دو، صبح صبح کیف کی تعریفیں کس لیے ہو رہی ہیں؟ عرفات ماموں نے کہا۔ خوش نصیب اب اکثر میری تعریف کیا کرے گی، آپ کو پتا نہیں ہماری دوستی ہو گئی ہے۔ کیف نے خوش نصیب کو شرار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ واقعی یہ حادثہ کب ہوا؟ ہائے ہائے، حادثہ تو نہ کہیں، آپ کو تو پتا ہے میں کتنی سیدھی سادی اور معصوم سی ہوں۔ جھگڑا تو ہمیشہ یہ کیف، میرا مطلب کیف تو جھگڑتا ہی نہیں، میں ہی جھگڑتی ہوں، اور اب وہ بھی نہیں کروں گی۔ بالکل بالکل، تم دونوں سے زیادہ سلجھو تو اور کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ چائے کا کپ لے کر کھڑے ہو گئے اور کیف سے بولے، جب فرصت ملے تو حقیقت حال سے آگاہ کر جانا، اتنا امن مجھ سے ہضم نہیں ہو رہا۔ وہ مسکرا کر بولے تھے، دھیما سا تبسم لبوں سے سجائے باہر نکل گئے۔ کیف البتہ ان کی بات سمجھ کر زور سے ہنس دیا اور اس بات میں سر بھی ہلا دیا۔ جب وہ چلے گئے تو خوش نصیب کو دیکھنے لگا، مسکراتا ہوا، چمکتی ہوئی معنی خیز آنکھوں کے ساتھ۔ نہار منہ جھوٹ بولنے پر سارا دن طبیعت خراب رہ سکتی ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ میں نے تو کوئی جھوٹ نہیں بولا، بولوں گی بھی کیوں؟ اچھا، اس نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا، کوہنی میز پر اور بند مٹھی تھوڑی کے نیچے جمائی اور اسے گہری نظروں سے دیکھ کر بولا، اچھا تو کھاؤ اپنے سر کی قسم کہ دوبارہ مجھ سے جھگڑا نہیں کرو گی۔ خوش نصیب کی جان مشکل میں آ گئی، سٹ پٹا ہی گئی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ ساری زندگی ساتھ جینے مرنے کی قسم لے لیتا، اب جھگڑا نہ کرنے کی قسم کون کھائے۔ وہ بڑبڑائی، پھر جلدی سے بولی، تمہارے سر کی قسم کھا لیتی ہوں۔ اتنا فالتو نہیں ہے میرا سر کہ تمہاری جھوٹی قسموں کی نظر ہو۔ اوفو، کہہ جو دیا کہ نہیں کروں گی جھگڑا تو بس نہیں کروں گی، لیکن تم مجھے ایسے دیکھ رہے ہو جیسے، توبہ ہے، ایک تو کسی کو میری بات کا یقین ہی نہیں آتا۔ یقین وہ کرے جو تمہیں جانتا نہ ہو، لیکن خیر مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مجھ سے جتنے مرضی جھگڑے کرو، کرتی رہو، میں تو ماضی قریب کا نقشہ دیکھ رہا ہوں، بلکہ سمجھو فلم چل رہی ہے میری آنکھوں کے سامنے۔ خلا میں دیکھتا وہ جیسے واقعی مستقبل کا کوئی منظر دیکھنے لگا۔ خوش نصیب پہلے حیران ہوئی، پھر اس کے اندر تجسس جاگا۔ کیسی فلم، کیسی بات کر رہے اس کیف، وہ دیکھو۔ اسی طرح خلا میں دیکھتے ہوئے خوابناک آواز میں اس نے کہیں دور خلا میں ہی اشارہ کیا۔ خوش نصیب اس طرف دیکھنے کی کوشش کرنے لگی جہاں اس نے اشارہ کیا تھا، وہ دیکھو، آج سے چند سال بعد، لیکن اسی گھر کا منظر ہے، میں ایسے ہی گبرو جوان ہینڈسم سا، لیکن سر جھکائے کھڑا ہوں۔ تھوڑی دور ایک 5-6 سال کی بچی بیٹھی ہوئی ٹی وی دیکھ رہی ہے۔ اب دوسری طرف آ جاؤ، نہیں نہیں رائٹ سائڈ پر نہیں، لیفٹ سائڈ پر، تم وہاں کھڑی ہو، ہاں وہیں دروازے کے پاس، موٹی تازی جیسے گول مٹول سی فٹ بال، پاس کورٹ میں منا سو رہا ہے، اور تم، تم مجھ سے جھگڑا کر رہی ہو، پورا محلہ تمہاری آواز سن رہا ہے، میں ہینڈسم لیکن مسکین معصوم شوہر کی طرح سر جھکائے کھڑا ہوں اور تم جھگڑا لو نک چڑی بد زبان بیوی کی طرح۔ واو، ایک پرفیکٹ فیملی کا سین ہے۔ وہ اس سین میں اس قدر ڈوب چکا تھا کہ ایسا لگتا تھا وہیں پہنچ گیا۔ خوش نصیب پہلے تو سمجھی نہیں، اور جب سمجھ گئی تو اس کا چہرہ ایسے لال ہونے لگا جیسے کارٹون موویز میں تھرمامیٹر کا درجہ حرارت بڑھنے سے پارا لال ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ تھرمامیٹر پھٹ جاتا ہے۔ تو خوش نصیب بھی پھٹنے کے قریب تھی۔ کیف نے اس کی طرف دیکھا اور ڈر گیا کہ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ تم انتہائی فضول انسان ہو۔ اس نے دانت اس حد تک کچکچائے کہ لگا دانت ٹوٹ ہی جائیں گے، اور وہ اس قدر زور سے بولی تھی کہ سبھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا ہوا؟ سب کی زبان پر ایک ہی سوال ابھر آیا۔ کیف ہنس ہنس کر دوہرا ہو گیا۔ خوش نصیب کو چند سال بعد کا منظر بتا رہا تھا، اس نے ابھی سے سین کریٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور خوش نصیب کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس کی گردن ہی چبا ڈالے۔ وہ اٹھی اور پاؤں پٹکتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ کیسا سین؟ جملہ خواتین حیران تھی کہ ان دونوں کو ہوا کیا ہے۔ ہنستے ہنستے کیف کی آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں رگڑی۔ کچھ نہیں، آپ لوگ نہیں سمجھیں گے۔ وہ ابھی بھی ہنس رہا تھا، اور واقعی ماضی کا وہ منظر دیکھ رہا تھا جہاں ان دونوں کے درمیان بڑے بڑے مارکے ہونے والے تھے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد منفرا خود ہی اپنا مذاق اڑا رہی تھی۔ تم میری عقل چیک کرو، اتنا مسکرا مسکرا کر اس کے پاس جا رہی تھی جیسے پتہ ہی نہیں ہمارے درمیان کتنی پرانی شناسائی ہو۔ اس نے اپنی عقل کے اس عظیم مظاہرے پر ہنستے ہوئے اور ظاہر ہے دل ہی دل میں شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ پھر بھی اس کی بات پر ہنسنے میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اب میں نے اسے نوٹس کیا ہوا ہے تو ضروری تھوڑی ہے کہ اس نے مجھے بھی نوٹس کیا ہو۔ پارک میں لوگ واک کرنے آتے ہیں، اس بات کا خیال رکھنے کے لیے نہیں کہ وہاں کون آ رہا ہے اور کون نہیں۔ فیبی کو بتاتے ہوئے وہ خود اپنے آپ پر ہنس رہی تھی۔ فیبی ابھی اپنے لیے کپ منٹ کپ نوڈلز بنا کر لائی تھی، اور اب کاؤچ پر نیم دراز چائنیز اسٹکس کے ساتھ مزے سے کھا رہی تھی۔ منفرا کے خاموش ہونے پر اس نے ایک بڑا سا نوالا کھاتے ہوئے ابرو اچکا کر منفرا کو دیکھا۔ وہ دوسرے کاؤچ پر بیٹھی نیچے کو جھکی اپنی جاگرز کے تسمے کھول رہی تھی، اور مسلسل خود پر ہنس رہی تھی اور بول رہی تھی۔ انفیکٹ وہ بندہ اتنا لاتعلق اور سردمہر لگتا ہے کہ اس نے میری تو کیا، پارک میں آنے والے کسی فرد کی طرف کی موجودگی کو محسوس ہی نہیں کیا ہوگا۔ ایسا سوچنا بھی حماقت تھی۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بولتے ہوئے اٹھی اور وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ فیبی اس کی پشت پر نظریں جمائے جیسے کچھ سوچ رہی تھی۔ اس کی سوچ کا محور منفرا اور معاویہ ہی تھے۔ ٹیمی صحیح کہتی ہے، وہ حصے لطیف سے آ رہی انسان ہے، لیکن وہ ہینڈسم ہے، کسی بھی لڑکی کا دل اسے دیکھ کر دھڑکنا بھول سکتا ہے۔ فیبی نے مسکرا کر کہا، یہ بات ٹیمی کو بتاؤ، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جن کا دل اسے دیکھ کر دھڑکنا بھولا ہو۔ اس نے وارڈروب بند کر دی۔ فیبی اسے پرسوچ نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ کیف چائے کا کپ ہاتھ میں لیے خوش نصیب کے پیچھے آیا۔ نصیبن؟ ارے او میری نصیبن! وہ رک بھی گئی اور پلٹ کر گھورا بھی۔ کتنی بار کہا کہ مجھے اس طرح مت بلایا کرو، خوش نصیب نام ہے میرا۔ اتنا لمبا نام لیتے ہوئے میرا منہ تھک جاتا ہے، اسی لیے پیار سے نصیبن کہہ دیتا ہوں۔ کیوں، تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر پوچھا، جیسے تم تو جانتے ہی نہیں ہو۔ اچھا جا کہاں رہی ہو، بات تو سنو، کیا تکلیف ہے؟ تکلیف تو دل میں ہے، وہ کیا کہتے ہیں اسے، ہاں درد محبت۔ وہ چائے گرنے سے بچانے کی کوشش کرتا ہوا تیز تیز اس کے پاس آ گیا۔ کیف، میں تمہیں قتل کر دوں گی، تم دیکھ لینا، کسی دن واقعی میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ پہلے ابو سے بات کر لینے دو، اس کے بعد بے شک قتل کر لینا۔ اچھا سنو، ابو اور امی کو میں راضی کر لوں گا کہ جتنے دن فضیلہ چچی کا مہمان یہاں رہے گا تم لوگ ہمارے پوشن میں رہو گے، روشن چچی کو منانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان کی تم فکر نہ کرو، میں منا لوں گی۔ اور روشن امی کیوں نہ مانیں گی؟ تمہارے کمرے میں میلی جرابوں کی بدبو آتی ہے، لیکن کبوتروں کی اسمیل والے کمرے میں رہنے سے تو یہ 100 درجے بہتر ہوگا۔ کیف نے اسے گھور کر دیکھا۔ ایسی بات ہے تو امی ابو کو بھی تم ہی منا لو۔ او ہو، تم تو برا ہی مان گئے۔ ارے بھائی میں مذاق کر رہی تھی، تمہارے کمرے سے تو خوشبو آتی ہے، وہ بھی 24 گھنٹے۔ خوش نصیب نے دانت نکالے۔ تم باہر ہی رہنا، میں ابو کے پاس جا رہا ہوں۔ کیف اسے گھور کر بولا، صابر احمد برامدے میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، کیف چائے لے کر ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ خوش نصیب کی طبیعت میں سکون نہیں تھا، ٹو لیتی اندر ٹی وی لانچ میں آ گئی، یہاں سے کھڑکی برامدے میں کھلتی تھی۔ اس نے کھڑکی کا پٹ سرکایا اور پردے کی اوٹ میں ہو کر ان کی باتوں کی آوازوں پر کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ کیف نے اسے اندر ہی رہنے کی تاکید کی تھی، لیکن وہ خوش نصیب ہی کیا جو ایک بار میں کہی ہوئی بات مان لے۔ نرم گرم سی دھوپ برامدے کی چھت کے ڈیزائن سے چھن چھن کر آ رہی تھی اور فرش پر کھیل رہی تھی۔ منی پلانٹ کی بیلیں ستونوں سے لپٹی ہوئی تھیں اور دھوپ سے خوب چمک کر تر و تازہ محسوس ہو رہی تھیں۔ صابر احمد نے اخبار کا صفحہ پلٹتے ہوئے ایک نظر کیف کو دیکھا۔ تم کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ جی ابو۔ ہاں بولو، خیریت تو ہے نا؟ پیسے چاہیے؟ نہیں نہیں، پیسے تو بہت ہیں میرے پاس۔ ہاں بھائی، اب خود جو کمانے لگ گئے ہو، اب تمہیں باپ کی دی ہوئی پاکٹ منی کی کیا ضرورت ہے؟ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، جتنے میں کماتا ہوں وہ آپ کی دی ہوئی پاکٹ منی کا چوتھا حصہ بھی نہیں ہوتے۔ ہاں بس دل کو تھوڑی تسلی ضرور رہتی کہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ میں اپنے دوستوں کے بیٹوں کو دیکھتا ہوں، کچھ تو تمہاری عمر کے ہیں لیکن کچھ تم سے بڑے بھی ہیں۔ احساس ذمہ داری نام کو بھی نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ تم میرے بہت لائق اور سمجھدار بیٹے ہو۔ صابر احمد کے منہ سے نکلنے والے تعریفی جملوں کے ساتھ ساتھ کیف کی مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی۔ کھڑکی کی اوٹ میں کھڑی خوش نصیب دانت پیسنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، میری مدد کر رہا ہے، مگر اب کوئی ایسا بھی سمجھدار لائق نہیں ہو گیا ہے کیف کا بچہ کہ تائبو تعریفیں کرتے کرتے نہیں تھک رہے۔ جوش جذبات سے وہ ذرا آگے ہوئی۔ ابو میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہ رہا تھا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو۔ ہاں بولو۔ اسی وقت کیف، جو صابر احمد کے سامنے تمہید باندھ رہا تھا، اس کی نظر خوش نصیب پر پڑ گئی۔ وہ گڑبڑا کر اپنی جگہ سے 2 فٹ اوپر اچھلا۔ اسے خوش نصیب سے ایسی دلیری کی توقع نہیں تھی۔ وہ ابا میں بےچارہ بھول ہی گیا کہ کیا کہنے آیا تھا۔ صابر احمد اس معاملے میں سخت مزاج تھے، اگر انہیں بھنک بھی پڑ جاتی کہ خوش نصیب ان کی اور کیف کی باتیں سننے کی غرض سے کھڑی ہے تو خوش نصیب کے بنا ٹکٹ باری آ جانی تھی۔ ایسی اس کی طبیعت صاف کرتے کہ لگ پتا جاتا۔ کیا ہوا، تم کھڑے کیوں ہو گئے؟ بیٹھ کر آرام سے بات کرو۔ پھر کبھی ابو؟ وہ بری طرح سٹپٹایا ہوا تھا۔ خوش نصیب اسے اشارے کر رہی تھی کہ وہ بیٹھ جائے اور بات جاری رکھے۔ کیف کو فکر تھی کہ اگر خوش نصیب کی یہاں موجودگی سے کوئی واقف ہو گیا تو 1 منٹ میں بات بنا لی جائے گی کہ وہ کیف کو سمجھا بجھا کر اپنے حق میں کرتی ہے۔ فضیلت اچھی طرح سے موقع پر قابو میں کیا ہوا ہے، ٹائپ جملہ بولنے سے بھی چوکتی نہیں تھی، جبکہ کیف خوش نصیب کے لیے مزید کسی ذہنی آزار کا باعث نہیں بننا چاہتا تھا، وہ اسے زندگی میں آسانیاں دینا چاہتا تھا۔ خوش نصیب یہ بات نہیں سمجھتی تھی، وہ من مانی کر کے بنتے کام بگاڑ دینے کی ماہر تھی۔ کیف گھبراہٹ میں مسلسل کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ صابر احمد کھٹک گئے، انہوں نے کیف کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ خوش نصیب ایک دم سے اوٹ میں ہو گئی۔ کیا بات ہے کیف؟ کوئی بات نہیں ابو، میں تمہارا باپ ہوں، میرے باپ بن کر مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔ یہاں بیٹھ جاؤ اور مجھے تفصیل سے سب کچھ بتاؤ۔ کیف ناچار بیٹھ گیا، دل میں دعا کرتا کہ خوش نصیب کو بیوقوفی نہ کر دے۔ میں آپ سے روشن چچی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ ہاں ہاں بولو، کیا ہوا روشن کو؟ نہیں روشن چچی کو کچھ نہیں ہوا۔ ابو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کا پورشن خالی کروا کر ہم سب ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ صابر احمد نے دائیں ٹانگ بائیں پر رکھ لی اور سنجیدگی سے بولے، نہیں مجھے ایسا نہیں لگتا۔ کیف مایوس ہوا، لیکن وہ ایسے ہی کسی جواب کی توقع کر رہا تھا۔ فضیلت چچی کو اپنے مہمان کو اپنے پورشن میں ٹھہرانا چاہیے، اور پھر ایک مہمان کے لیے پورا پورشن خالی کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ مہمانوں کے لیے ہمیں ایک گیسٹ روم بنوانا ہی تھا، اب باسط کے پورشن کو رینیو کروا لیں گے۔ شفیق نے کہا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری میں پورا پورشن رینیو کرائے گا۔ لیکن ابو اوپر والے کمرے کی حالت تو ایسی نہیں ہے کہ روشن چچی، مہانور، خوش نصیب اور نانی وہاں رہ سکیں۔ میں سوچ رہا تھا کیوں نہ وہ چاروں میرے کمرے میں شفٹ ہو جائیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے تمہاری ماں راضی نہیں ہوگی۔ آپ مان کر تو میں امی کو منا لوں گا۔ کیوں اپنے لیے اتنے درد سر مول لیتے ہو کیف؟ درد سر نہیں ہے ابو، احساس ذمہ داری ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگے جیسے دل ہی دل میں کچھ سوچ رہے ہوں. پھر مسکرانے لگے اور بولے, میں تمہارے احساس ذمہ داری کی قدر کرتا ہوں کیف, لیکن میرا خیال ہے ہم ایسا نہیں کر سکتے. روشن اور اس کی بیٹیوں کے لیے اوپر کا ایک وہ کمرہ ہی کافی ہے. انہوں نے بے حد آرام سے کہہ دیا. کھڑکی کی اوٹ میں کھڑی خوش نصیب ایک دم سے مایوس ہوئی. یہی صورتحال کیف کی تھی. وہ بہت اعتماد کے ساتھ آیا تھا کہ اس کی بات مان لی جائے گی. لیکن ابو, لیکن ویکن کچھ نہیں, ان لوگوں کی ضروریات ہی کتنی ہیں کہ انہیں پورا پورشن دیا جائے. جہاں تک ہمارے پورشن میں رہنے کی بات ہے تو ہر ایک کی اپنی ایک پرائیویسی ہوتی ہے. میرا نہیں خیال کہ روشن بھابھی بھی یہاں آ کر رہنا چاہیں گی. میں ان سے بات کر لوں گا, ذرا فہمینہ سے کہنا مجھے ایک کپ چائے دے دے. انہوں نے دوبارہ اخبار کھول لیا. یہ اس بات کا واضح اظہار تھا کہ اب دفع ہو جاؤ. خوش نصیب کا دل ہی ٹوٹ گیا. اگلے ہی پل اس نے ناراضگی اور غصے سے پردہ چھوڑ دیا اور وہاں سے ہٹ گئی. کیف مایوس سر جھکا کر اندر سے نکلا. اس روز منفرا بیدار ہوئی تو بروکلین ہائٹس پر ایک اور چمکتا ہوا دن طلوع ہو چکا تھا. اس نے ذرا سا پردہ ہٹا کر باہر دیکھا تو طبیعت پر چھائی ہوئی سستی دور ہو گئی. وہ پارٹ ٹائم میں ایک گروسری اسٹور پر کام کرتی تھی. پچھلی رات اس کی نائٹ شفٹ تھی, اس لیے صبح اپنی روٹین کے برعکس وہ لیٹ بیدار ہوئی تھی اور اب لیٹ اٹھی تھی. جاگنگ پر تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اس روز اس کا ارادہ میوزیم جانے کا بھی تھا اور ایک چمکتے ہوئے دن کے لیے یہ ایک اچھا پروگرام ثابت ہو سکتا تھا. پچھلی رات اسے ڈاکٹر ریمنسن کا پیغام ملا تھا. وہ شہر کے بہترین سائیکائٹرسٹ اور ان کے ڈپارٹمنٹ کے ڈین تھے. انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ آج وہ اپنی سائیکائٹری سے وابستہ مصروفیات کی وجہ سے کالج نہیں آ سکیں گے, اس لیے اگر بنفرا کو دقت نہ ہو تو ان کے پاس ان کے سائیکائٹرک کلینک آ جائے تاکہ مزید وقت ضائع کیے بنا اس کے فائنل ایئر کے ریسرچ ورک کو ڈسکس کر لیا جائے. منفرا کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا. اس نے راستے گننا شروع کیے تو اندازہ ہوا ڈاکٹر ریمسن کی سائیکائٹری میوزیم کے راستے میں ہی ہے. منفرا نے سوچا کہ وہ ساتھ ایک دو کام نمٹا لے گی. اس مقصد کے لیے اس نے فیبی کی سائیکل بھی ادھار لے لی. جس وقت وہ تیار ہو کر ہاسٹل سے نکلی, اپنا کراس بیگ کندھے پر لٹکائے اونچی پونی ٹیل جھلاتی ایک چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی. ذرا سی دیر میں سائیکل ہوا سے باتیں کرنے لگی. تبھی اس کے موبائل کی بیپ بج اٹھی. اس نے مشاقی سے سائیکل چلاتے ہوئے جیب سے موبائل نکالا. موم کی کال تھی. منفرا نے پہلے ہیڈ فون کانوں میں ٹھونسا, پھر کال اٹینڈ کر کے موبائل جیب میں ڈال دیا اور سارا راستہ موم سے باتیں کرتے ہوئے عبور کیا. ان کا اصرار تھا کہ منفرا کچھ دن کے لیے مونٹوک آئے اور ان کے پاس قیام کرے. وہ اداس ہو رہی تھی اور ارادہ رکھتی تھی کہ منفرا کی آمد پر اس کی پسند کی ہر چیز بنائیں گی. منفرا نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ اگلے ویکینڈ پر ضرور مونٹوک آئے گی. موم سے بات کرنے کے دوران اسے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا, اور جب اس نے فون بند کیا تو وہ اپنے طے شدہ وقت سے 20 منٹ لیٹ ہو چکی تھی. اور یہ اس کی سنگین کوتاہی تھی جسے پروفیسر ریمسن جیسا وقت کا پابند انسان یقیناً معاف کرنے پر راضی نہ ہوتا. منفرا گویا ہوا سے باتیں کرتی ہوئی سائیکل چلانے لگی. ڈاکٹر ریمسن کی سائیکائٹری ایڈمز ٹاور کی دوسری منزل پر تھی. منفرا نے سائیکل پارکنگ میں لگائی اور بذریعہ لفٹ دوسری منزل پر پہنچی. سائیکائٹری میں اس روز زیادہ رش نہیں تھا. آپ لیٹ پہنچی ہیں میم, ریسپشنسٹ نے اسے دیکھ کر کہا. جانتی ہوں. کیا اگلا پیشنٹ اندر جا چکا ہے؟ اس نے بڑی امید سے پوچھا کہ شاید جواب نہ میں ملے گا. نہیں. یس, یہ ہوئی نا بات, کیا میں اندر جا سکتی ہوں؟ مسٹر ریمسن ابھی مصروف ہیں, آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا, ریسپشنسٹ نے مسکرا کر اس سے کہا. منفرا پہلے بھی 2-4 بار یہاں آ چکی تھی, اس لیے ریسپشنسٹ جانتی تھی کہ وہ ڈاکٹر ریمسن کے پسندیدہ اسٹوڈینٹس میں سے ہے. منفرا مایوس سی ہو گئی. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اگلے پیشنٹ سے پہلے مجھے پروفیسر سے بات کرنے کا موقع مل جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے میم, آپ جانتی ہیں کہ ڈاکٹر ریمسن اپنے پیشنٹس کے معاملے میں کتنے ٹچی ہیں. منفرا کو مایوسی ہوئی, لیکن اب انتظار کے سوا کیا بھی کیا جا سکتا تھا. ناچار وہ ویٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گئی. تقریباً آدھا گھنٹہ اسے انتظار کرنا پڑا. یہ وقت اس نے جمعیاں لیتے ہوئے گزارا. پھر ریسپشنسٹ نے اسے اندر جانے کا اندیہ دیا تو وہ اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی اور ایسے اندر داخل ہوئی جیسے گیٹ بند ہو جانے کا خطرہ ہو. گڈ مارننگ پروفیسر, امید کرتی ہوں میرے دیر سے پہنچنے کا آپ نے برا نہیں مانا ہوگا. وہ اندر داخل ہوئی اور جلدی سے بولتی چلی گئی, ہرگز نہیں, کیونکہ اب مجھے عادت ہو چکی ہے. آفٹر آل میں آپ کی سب سے لائق اور ذہین اسٹوڈینٹ ہوں. آف کورس, پروفیسر صاحب متانت سے مسکرائے. او ہو, آپ لوگ انٹروڈکشن تو کروا دوں میں. اسی بات پر پہلی بار منفرد کو اندازہ ہوا کہ کمرے میں پروفیسر اور اس کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے. اس نے اس تیسرے شخص کی طرف دیکھا اور اس کا دل ایک لمحے کے لیے تھم کر بحال ہوا. ان سے ملو مس منفرا, یہ معاویہ شیرازی ہیں, انڈسٹریل مشینری کے کاروبار سے وابستہ ہیں. اتنی سی عمر میں بزنس میں بہت نام کما لیا ہے, اور تمہیں پتا ہے پچھلے سال ان کی کمپنی کو بہترین کارکردگی پر اسٹیو ایوارڈ ملا تھا. پروفیسر ریمسن بڑے متاثر کن اندازوں سے بتا رہے تھے. معاویہ ان کی بات سن کر مسکرا رہا تھا. اس کی سرد مہر آنکھیں جیسے کہیں غائب ہو چکی تھیں اور وہ بڑے خوش دلی سے مسکرا رہا تھا. اس کے نقوش پارک والے معاویہ سے ملتے تھے, آنکھوں کے تاثرات نہیں. منفرا نے دل میں سوچا, کم آن ڈاکٹر, آپ میری بہت تعریف کر رہے ہیں. وہ مسکرا رہا تھا لیکن انداز میں جھیمپ بھی تھی. وہ اس لیے کیونکہ میں تم سے بہت متاثر ہوں. اتنی سی عمر میں تم نے اتنی کامیابیاں حاصل کر لی ہیں کہ میری عمر کے لوگ تم سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتے. اس بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر منفرا کے سامنے آ کھڑا ہوا. ہیلو, آئی ایم معاویہ. اس نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا. منفرا نے اپنا ننا سا ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھ دیا. معاویہ نے خیر سگالی کے تحت اس کے ہاتھ کو ہولے سے دبایا اور منفرا کو ایسا لگا اس کی ساری جان سمٹ کر ہتھیلی میں قید ہو گئی ہو. صرف یہی نہیں, معاویہ کی مسکراہٹ منفرا کے دل پر اوز بن کر برسنے لگی تھی, ٹھنڈی میٹھی اور پرسکون کر دینے والی. ہلو, میں منفرا ہوں, منفرا سکندر. آپ سے مل کر خوشی ہوئی مس سکندر. مجھے بھی. منفرا مسکرائی لیکن اس نے محسوس کیا یہ مسکراہٹ فطری نہیں تھی. پتہ نہیں کیوں مسکرانے کے لیے اسے خود کو مجبور کرنا پڑ رہا تھا. اس کے چہرے پر حیرانی کے تاثرات زیادہ لپک لپک کر آ رہے تھے. منفرا کے بارے میں بتاتا چلوں, سینٹ فرانسس کی چند بہترین اسٹوڈینٹس میں سے ایک ہے یہ. بس اس نے ایک کام غلط کیا, میری بات مان کر گریجویشن میں سائیکالوجی کے دو میجرز لیے ہوتے تو عنقریب اس کا شمار امریکہ کے بہترین سائیکالوجسٹ میں ہوتا, ڈاکٹر ریمسن نے اپنے مخصوص دلچسپ انداز میں کہا. میں ذہانت کی قدر کرتا ہوں, بلا شبہ ان کا تعارف مجھ سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا, معاویہ نے بے ساختہ کہا اور متاثر کن انداز میں منفرا کو دیکھا. ڈاکٹر ریمسن اور منفرا دونوں بے ساختہ اس کی بات پر ہنسے تھے. معاویہ بے شک دلچسپ حصہ مزاح رکھتا تھا لیکن سائیکالوجی منفرا کی پسندیدہ فیلڈ نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے پینٹر بننا چاہتی تھی. معاویہ اس بار پہلے سے زیادہ متاثر نظر آیا. اس نے ایسے منفرا کو دیکھا جیسے یہ کوئی بہت بڑی خصوصیت ہو. واقعی, سن کر اچھا لگا, مجھے بھی پینٹنگ میں دلچسپی ہے. میں چاہوں گا ڈاکٹر ریمسن آپ مس سکندر کو بھی میرے آفس لے کر آئیں اور یہ میری پینٹنگ کا کلیکشن دیکھیں. ہاں ہاں کیوں نہیں. ڈاکٹر ریمسن نے منفرا کی طرف ایسے دیکھا جیسے گیند اس کے کورٹ میں ڈال رہے ہوں. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی مسٹر شیرازی, میں ضرور آپ کی کلیکشن دیکھوں گی. مجھے اب اجازت ہے ڈاکٹر ریمسن, آپ سے ملاقات اچھی رہی. معاویہ نے اب ڈاکٹر کو دیکھا. امید ہے اگلی بار ہم میرے آفس میں ملیں گے. ہاں ہاں وائی ناٹ. ڈاکٹر ریمسن مسکرائے. معاویہ نے ڈاکٹر ریمسن سے ہاتھ ملایا, منفرا پر الوداعی مسکراہٹ اچھالی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا. منفرا کی نظروں نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے معاویہ کا تعاقب کیا. اس کی چال باوقار اور غیر متزلزل تھی, ایسی چال مضبوط قوت ارادی کے حامل افراد کی ہوتی ہے, منفرا نے دل میں سوچا. ابھی اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ ڈاکٹر ریمسن کا کچھ یاد آیا اور انہوں نے معاویہ کو پکارا. اپنا پرسکرپشن تو لیتے جاؤ, یعنی نسخہ. او ہاں, اس بارے میں تو میں بھول ہی گیا, تمہیں کچھ دن کی دوا استعمال کرنی چاہیے, تم بہتر محسوس کرو گے. ڈاکٹر ریمسن بات کرتے ہوئے اپنی میز پر ادھر ادھر ہاتھ مار رہے تھے جیسے انہیں کسی چیز کی تلاش تھی جو مل نہیں رہی تھی. پتہ نہیں وہ نسخہ میں نے کہاں رکھ دیا. ڈاکٹر ریمسن نے ایک دو فائلز کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے کہا اور جب وہ مایوس ہو گئے تو انہوں نے اپنا نسخوں والا پیڈ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا. کوئی مسئلہ نہیں, میں تمہیں دوسرا نسخہ لکھ دیتا ہوں. انہوں نے نسخہ لکھ کر معاویہ کی طرف بڑھایا. نسخہ لے کر وہ بھی متذبذب دکھائی دیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ دوائیں کام کریں گی؟ بالکل, تم بے فکر ہو کر انہیں استعمال کرو. تھینکس ڈاکٹر. وہ چلا گیا. تب منفرا کو جیسے کسی خواب سے جاگ کر ڈاکٹر ریمسن کی طرف متوجہ ہونا پڑا. آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ بتایا تو ہے, وہ انڈسٹریل مشینری کے کاروبار سے منسلک ہے اور میں اس کی کمپنی کے چند شیئرز کا مالک ہوں. ڈاکٹر ریمسن کی چہیتی اسٹوڈنٹ تھی وہ. یہاں کس لیے آیا تھا؟ پتہ نہیں منفرا کو کیوں اتنا تجسس ستا رہا تھا. یہاں پر پارٹ 9 کا اختتام ہوتا ہے. مزید ریکارڈنگ کے لیے پارٹ 10 سماعت فرمائیں.